أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما ينزغن إنك من الشيطان نزغ فاستعذ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. آمنت بالله صدق الله العظيم. اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی کچوکا لگے تو آپ اللہ کی پناہ طلب کر لیجئے بے شک وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. اور اللہ کی نشانیوں میں سے رات اور دن ہیں اور سورج اور چاند ہیں. تم لوگ سورج اور چاند کے سامنے سجدہ مت کرو اور سجدہ کرو اس اللہ کے لیے جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو. اور اگر یہ کافر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے تکبر کریں تو بے شک تیرے پروردگار کے پاس ایسے فرشتے ہیں جو اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں رات اور دن اور وہ عبادت سے تھکتے نہیں ہیں. اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین دبی ہوئی پڑی ہے, پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ زمین لہلہانے لگتی ہے اور ابھر جاتی ہے. بے شک وہ اللہ جس نے اس زمین کو زندہ کیا وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے, بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں تحریف کرتے ہیں وہ ہم پر چھپ نہیں سکتے. کیا وہ شخص جسے آگ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہوگا یا وہ آدمی جو قیامت کے دن امن کے ساتھ آئے؟ تم جو چاہے کر لو, بے شک اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے. بے شک ان لوگوں نے اس نصیحت والے قرآن کا انکار کیا جب یہ قرآن ان کے پاس آیا. بے شک ان لوگوں نے نصیحت کا انکار کیا جب یہ نصیحت ان کے پاس آئی. اور یہ قرآن ایسی عزت والی کتاب ہے کہ باطل اس کے سامنے سے بھی نہیں آ سکتا اور پیچھے سے بھی نہیں آ سکتا. یہ کتاب نازل کی گئی ہے اس ذات کی طرف سے جو بہت حکمت والا ہے, قابل تعریف ہے. آپ کو وہی کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا گیا تھا, اور بے شک آپ کا پروردگار بہت بخشنے والا ہے اور دردناک عذاب والا ہے. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں. اور یہ سورہ حامیم السجدہ یا سورہ فصلت کی آیت نمبر 36 سے لے کر آیت نمبر 43 تک کی آیات ہیں جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان آیات میں جو سب سے پہلی آیت ہے آیت نمبر 36, اس میں اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ, اگر شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی کچوکا لگے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, تو آپ اللہ کی پناہ طلب کیجئے. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, بے شک وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. اس آیت کے اندر يَنزَغَنَّكَ نزغ استعمال ہوا ہے, اور نزغ عربی زبان میں کہتے ہیں کچوکا مارنا. یہ اردو کا لفظ ہے خاص کہ کچوکا, اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پہلو میں آپ انگوٹھا ماریں زور کے یا کوئی اور چیز اس کو چبھوئیں, تو اسے کہا جاتا ہے کچوکا مارنا. یا کونی آپ نے اپنے ساتھی کی پیٹ میں یا کمر میں ماری, یہ ہے نزغ. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ اگر شیطان تمہیں کچوکا مارے, اور تمام مفسرین کے نزدیک اس سے مراد یہ ہے کہ شیطان اگر تمہیں وسوسہ ڈالے پریشان کرے تو تم شیطان سے بحث مت کرو, فاستعذ باللہ, اور اللہ کی پناہ طلب کرو. انہو ہو السمیع العلیم, بے شک اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے اس میں براہ راست خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اما ینزغنک, اور آپ کے ذریعے سے پھر یہ خطاب ہے امت کے تمام لوگوں کو، اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر انسان کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ اگر شیطان تمہیں کچوکا لگائے، یعنی تمہیں تنگ کرے، تمہارے دل میں وسوسہ ڈالے، تمہارے دل میں الٹے سیدھے خیالات ڈالے، فاستعذ باللہ، تو تم اللہ کی پناہ طلب کر لو۔ یہ حکم دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ حکم ہر مسلمان کو ہے، خاص طور پر اس مسلمان کو جو نیک ہو، نیکی کا کام کر رہا ہو۔ اور ہمارے شیخ تھے حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب قدس اللہ سرہ، انہوں نے ایک مرتبہ بہت تفصیل سے مجھے بتایا اور سمجھایا کہ جو وسوسے آتے ہیں وہ کافروں کو یا گناہگاروں کو بہت کم آتے ہیں، وسوسے ہمیشہ آتے ہیں نیک لوگوں کو، کیونکہ جو کافر ہیں وہ تو پہلے سے شیطان کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں، جو ظالم ہیں یا اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہیں تو وہ پہلے سے شیطانی اعمال کے اندر اور شیطانی کاموں کے اندر مصروف ہوتے ہیں، تو شیطان کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ ان کے بہکے ہوئوں کو مزید بہکائے، تحصیل حاصل ہے، تو وہ پہلے ہی سے کافر ہیں، پہلے ہی سے وہ گناہگار ہیں، پہلے ہی سے شیطانی کاموں میں مصروف ہیں، تو شیطان کو کیا ضرورت ہے کہ انہیں تنگ کرے، بلکہ وہ ان کو چھوڑ دیتا ہے ان کی حالت پر کہ ٹھیک ہے تم جہنم والے کام کرتے رہو، کفر والے کام کرتے رہو۔ لیکن شیطان کو زیادہ فکر اس وقت ہوتی ہے جب کوئی آدمی کفر کو چھوڑ دے، شیطانی کاموں کو چھوڑ دے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف بڑھنا شروع کرے، جنت کی طرف بڑھنا شروع کرے۔ اب یہ شیطان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی تو میرے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے، یہ تو اللہ تعالی کی طرف جا رہا ہے، یہ تو جنت کی طرف جا رہا ہے، اور شیطان ہر قیمت پر انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اور شیطان نے اللہ کے سامنے قسم کھائی تھی کہ میں ان سب لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ تو جب شیطان کسی آدمی کو دیکھتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے پر چل رہا ہے تو اسے وہ پریشان کرنا شروع کرتا ہے، اور طرح طرح سے اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کبھی ایمان اور کفر کے بارے میں وسوسے ڈالتا ہے، کبھی تقدیر کے بارے میں وسوسے ڈالتا ہے، کبھی وضو کے بارے میں وسوسے ڈالتا ہے کہ تیرا یہ وضو نہیں ہوا، تیرا یہ جگہ خشک رہ گئی، تو نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ کبھی قطروں کے بارے میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ قطرے نکل آئے ہیں، تیرا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ کبھی نماز میں وسوسے ڈالتا ہے کہ جناب تیری نماز تین ہوئی ہے یا چار ہوئی ہیں۔ آدمی پریشان ہوتا ہے، تو یہ شیطان جو ہے وہ مومن اور صادق اور مخلص لوگوں کو وسوسے زیادہ ڈالتا ہے، انہیں ہی زیادہ تنگ کرتا ہے۔ اسی لیے آپ میں سے کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب تک آدمی برے کاموں میں مصروف تھا یا اس کو عبادت کی اور توبہ کی، ذکر اللہ کی، تلاوت کی، نماز و جماعت کی توفیق نہیں تھی، آوارہ پھر رہا تھا، تو اس کو شیطانی خیالات نہیں آتے تھے۔ لیکن جیسے ہی اس نے عبادت شروع کی، نماز شروع کی، دین کا کام شروع کیا، اب شیطان اس کو طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، کبھی تقدیر کے بارے میں، کبھی اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں، کبھی قرآن کے بارے میں، تو یہ طرح کے طرح کے وسوسے شیطان ڈالتا ہے۔ اور جب تک یہ دنیا باقی ہے اور جب تک ہمارا سانس چل رہا ہے، اس وقت تک نفس اور شیطان ساتھ ساتھ ہیں۔ اندر سے نفس ہمیں برائی پر آمادہ کرتا ہے اور باہر سے شیطان ہمیں وسوسے ڈالتا ہے، اور ان دونوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا یہی ایک متقی کا کمال ہوتا ہے۔ نفس کی شرارتوں سے تو آدمی بچ سکتا ہے اس پر تھوڑا سا دباؤ ڈال کے۔ چنانچہ نفس اگر آپ کو کہہ رہا ہے کہ سوتا رہے، فجر کی نماز کے لیے نہ اٹھ، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نفس کی بات نہ مانیں، بلکہ جس طرح آپ کو فلائٹ پکڑنی ہوتی ہے، رجسٹریشن جانا ہوتا ہے یا اور موقع پر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، اسی طرح فجر کی نماز کے لیے بھی کھڑے ہوں اور شیطان کی باتوں میں نہ آئیں اور کھڑے ہو کر نفس کی باتوں میں نہ آئیں اور کھڑے ہو کر عبادت ادا کریں. تو نفس کا مقابلہ تو ہمت سے ہو جاتا ہے، لیکن شیطان کا مقابلہ خالی ہمت سے نہیں ہوتا، بلکہ اس میں اللہ تعالی کی پناہ طلب کرنے کا حکم ہے، فاستعذ باللہ، کہ اللہ کی پناہ حاصل کرو. اور اسی لیے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ اور دوسرے اکابر فرماتے تھے کہ اگر شیطان آپ کے دل میں وسوسے ڈالے تو کبھی شیطان سے بحث نہ کرنا، کیونکہ شیطان سے بحث کے اندر آپ نہیں جیت سکتے، وہ جیت جائے گا، آپ کو ہرا دے گا. وہ شیطان تو بڑے بڑے علماء کو جناب بہکا دیتا ہے، تو ہم اور آپ کیا چیز ہیں اس کے سامنے. اس لیے کبھی بھی شیطان سے بحث نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی شیطان سے مناظرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فوراً اللہ تعالی کی پناہ طلب کرنی چاہیے. اسی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ نے لکھا کہ جو شیطانی وسوسے ہیں یا شیطانی خیالات ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے بجلی کی ننگی تار، اگر بجلی کی ننگی تار یہاں پڑی ہوئی ہو اور اس پر کوئی کور پلاسٹک وغیرہ کا چڑھا ہوا نہ ہو، تار ہو خالص اور اس میں کرنٹ بھی آ رہا ہو، اب اگر میں اس تار کو پکڑ کے کھینچوں گا تو بھی کرنٹ لگے گا، اور اگر میں تار کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کروں گا تو بھی کرنٹ لگے گا، کرنٹ دونوں حالتوں میں لگے گا. اس کا تو اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے کہ آدمی اس تار کے قریب بھی نہ جائے، اس تار کی طرف رخ بھی نہ کرے، نہ اپنا ہاتھ بڑھائے، نہ لینے کے لیے نہ دھکیلنے کے لیے. اسی لیے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کو جب ان کے مرید لکھا کرتے تھے کہ حضرت بڑے شیطانی خیالات آتے ہیں اور یہ خیال آتا ہے یہ خیال آتا ہے، تو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ ان کو ایک لفظ لکھا کرتے تھے کہ تم ان خیالات کی طرف توجہ مت کرو، نہ جلبن نہ سلبن، ان خیالات کی طرف توجہ مت کرو، نہ جلبن نہ سلبن، یعنی نہ تو ان خیالات کو کھینچنے کی کوشش کرو، نہ ان خیالات کو دھکیلنے کی کوشش کرو، بلکہ کسی جائز کام کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اللہ کی پناہ لے لو، فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ حاصل کر لو. اور خود حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کو بڑے وسوسے آتے تھے. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ نے لکھا کہ مجھے بہت طویل زمانہ گزرا ہے کہ میرے اوپر وساوس کا ہجوم رہتا تھا، اور ان کے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے جو شیخ تھے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب، مہاجر مکی رحمتہ اللہ علیہ، وہ مکہ مکرمہ میں تھے، اور ظاہر ہے اس زمانے کے اندر خط بھی جناب 2 مہینے میں پہنچتا تھا، جواب بھی 2 مہینے میں آتا تھا، تو رابطے کی کوئی اور صورت نہیں تھی. تو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ رابطہ رکھتے تھے دوسرے نمبر کے بزرگ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس اللہ سرہ سے، اور گنگو جاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ حضرت بہت وساوس آتے ہیں، اور خط لکھتے تھے کہ بہت وساوس آتے ہیں. تو حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ دیکھو ان وساوس کی طرف التفات مت کرو، ان وساوس کی طرف توجہ مت کرو، ان وساوس کو نہ لینے کی کوشش کرو، نہ ان وساوس کو دور کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ اگر تم ان وساوس کی طرف التفات کرو گے تو اس سے شیطان اور خوش ہوگا کہ یہ میرے طرف آ رہا ہے، بلکہ شیطانی خیالات کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے اللہ کی پناہ حاصل کرو. اور دیکھیے جو آیت ابھی میں ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 36 ہے، اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے 3 بڑے درجے والے اولیاء اللہ کا ذکر کیا ہے. آیت نمبر 30 میں تو اللہ تعالی نے ان لوگوں کا ذکر کیا تھا کہ کہ جنہوں نے کہا ربنا اللہ ثم استقاموا، ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کی، فرشتے ان رحمت کے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں. پھر ان لوگوں کا ذکر کیا تھا جو استقامت والے بھی ہیں اور داعی الی اللہ بھی ہیں. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اور پھر تیسرے نمبر پر ان لوگوں کا ذکر کیا تھا جو صاحب استقامت بھی ہیں، داعی الی اللہ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیتے ہیں. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. گویا اولیاء اللہ کے درجہ بدرجہ ذکر کیا تھا، سب سے بڑے اولیاء اللہ تو وہ ہیں جنہوں نے ربنا اللہ ثم استقاموا کہا، استقامت اختیاری، ان سے بھی درجہ بڑا ان لوگوں کا ہے جو دعوت اللہ کرنے والے ہوں، پھر ان سے بھی بڑھ کر درجہ ان میں ان لوگوں کا ہے جو برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیتے ہوں. لیکن کتنا ہی اونچا درجہ ہو جائے شیطان پھر بھی نہیں چھوڑتا. ان تینوں درجے والوں کا ذکر کرنے کے بعد قرآن نے کہا اے نبی، اگر شیطان آپ کو کچوکا لگائے، شیطان آپ کو تنگ کرے، شیطان آپ کو پریشان کرے، شیطان آپ کے دل میں طرح طرح کے خیالات ڈالے، فاستعذ باللہ، تو آپ اللہ کی پناہ طلب کر لیجئے. انہو ہو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوا تو باقی جو اولیاء اللہ ہیں اور دوسرے نیک مسلمان ہیں ان کو تو بطریق اولا ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات فرمائی کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر شیطان آپ کو کوئی چھیڑ چھاڑ کرے تو فوراً اللہ کی پناہ حاصل کر لیجیے. ایک حدیث آتی ہے جو مشکات میں بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک قرین من الجن پیدا ہوتا ہے، ایک قرین من الملائکہ پیدا ہوتا ہے، یعنی ایک شیطان اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور وہ انسان کے ساتھ ساتھ لگا رہتا ہے اور اس کے دل میں برے برے خیالات پیدا کرتا رہتا ہے، اور ایک ملہم ہوتا ہے فرشتہ جو اس کے دل میں اچھے اچھے خیالات ڈالتا رہتا ہے، نماز پڑھ لے، اٹھ جا، تہجد پڑھ لے، مسجد چلا جا. تو یہ ملہم فرشتہ ہے. جو بھی انسان ہے اس کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے اور ایک فرشتہ ہے. شیطان برے برے خیال ڈالتا ہے اور فرشتہ جو ہے وہ اچھے اچھے خیال ڈالتا ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے؟ جب آپ پیدا ہوئے تو کیا آپ کے ساتھ بھی ایک قرین من الجن اور ایک قرین من الملائکہ ہے؟ تو فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے. ولکن اللہ اعاننی علیہ فاسلم، لیکن اللہ نے میری اس کے خلاف مدد کی ہے تو میں اس کی چھیڑ چھاڑ سے محفوظ رہتا ہوں. فاسلم، میں محفوظ رہتا ہوں. اور ایک اس کو پڑھا گیا فاسلم کہ وہ فرما بردار ہو گیا ہے، یعنی اب اس کو یہ محسوس ہو گیا ہے، اندازہ ہو گیا ہے کہ نبی پر میرا بس نہیں چل سکتا تو اب وہ مجھے چھیڑتا نہیں ہے. لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرے ساتھ بھی ایک شیطان تھا اگرچہ میں اس سے محفوظ رہتا ہوں، معلومہ کہ باقی تمام انسانوں کے ساتھ بھی ایک شیطان ہر وقت ہوتا ہے جو اس کے دل میں طرح طرح کے برے خیالات ڈالتا ہے. اب وہ جو شیطان ہے اس سے مقابلہ کیسے کریں؟ شیطان سے مقابلہ کیسے کریں؟ تو وہ ایک بزرگ نے لکھا کہ اگر آپ کسی ریوڑ کے ساتھ جا رہے ہوں اور ریوڑ کا کتا ہو، یا فرض کرو کسی کے گھر پہنچے اور آپ نے اس گھر والے سے ملنا ہے، باہر کتا ہے اور آپ کو دیکھ کر اس نے بھونکنا شروع کر دیا. اب ایک صورت تو یہ کہ آپ کتے سے مقابلہ شروع کر دیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ جو کتے کا مالک ہے اس کو آواز دیں، جب کتے کا مالک آئے گا تو اس کو دیکھ کر وہ ویسے ہی دم ہلانے لگے گا، کتا جو ہے وہ سر جھکا لے گا کہ مالک آ گیا ہے۔ تو یہ جو شیطان ہے گویا ایک طرح کا کتا ہے، اگر یہ شیطان آپ کو تنگ کرے، آپ کو دیکھ کر بھونکے، آپ کے دل میں برے برے خیالات پیدا کرے، تو آپ شیطان سے مقابلہ نہ کریں بلکہ کس کو پکاریں؟ اللہ سبحانہ و تعالی کو۔ اللہ تعالی کی مدد آئے گی تو آپ پرسکون ہو جائیں گے اور شیطان کا بس نہیں چلے گا۔ اسی لیے جب بھی شیطان کے آپ کے دل میں برا خیال نہ، آپ کے یا میرے، ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، تو اگر شیطان ہمارے یا آپ کے دل میں کوئی برا خیال ڈالے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا یہ کہنا چاہیے قل رب اعوذ بک، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، یا یوں کہنا چاہیے اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، میں پناہ میں آتا ہوں اس ذات کی جو لوگوں کا پروردگار ہے، لوگوں کا بادشاہ ہے، لوگوں کا معبود ہے۔ تو آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر شیطان کی طرف سے آپ کو کچوکا لگے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ طلب کر لیجئے، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ جب آپ اللہ کو پکاریں گے اللہ سنے گا، اور وہ جاننے والا ہے کہ میرا بندہ کس حالت میں، شیطان اس کو تنگ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ اس لیے فوراً پکارنا چاہیے اور کہنا چاہیے اعوذ باللہ، یا کہنا چاہیے استعیذ باللہ، یا کہنا چاہیے رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، یا وہ کہنا چاہیے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا جب زلیخا نے دعوت دی، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ تو یہ سب کلمات وہ ہیں جن سے آدمی اللہ کی پناہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو جب بھی شیطان سے کوئی آپ کو کچوکا لگے تو اللہ کی پناہ طلب کر لیجئے، بے شک وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اور حضرت تھامی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر بیان القرآن کے حاشے پر ایک کتاب لکھی ہے، مسائل السلوک، تصوف کے مسائل۔ اس میں حضرت نے لکھا کہ یہ جو آیت ہے اس میں اولیاء اللہ کا پیچھے ذکر کیا گیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ جب شیطان آپ کو کچوکا لگائے، یعنی کوئی خیال برا دل میں ڈالے، تو فوراً اللہ کی پناہ طلب کر لیجئے۔ پر میں معلوم ہوا کہ جو کاملین ہیں، کامل ہیں، اولیاء اللہ اونچے درجے کے، ان کو بھی وسوسے آتے ہیں۔ جو کاملین ہیں، اونچے درجے کے اولیاء اللہ ہیں، ان کو بھی وسوسے آتے ہیں۔ اتنی بات ہے کہ ہمیں وسوسے زیادہ آتے ہیں، صبح شام دوپہر ہر وقت، اور ان کو وسوسے کم آتے ہیں، کیونکہ ان کی توجہ زیادہ رہتی ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف۔ اور ان شیطانی خیالات سے بچنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ آدمی کی توجہ کسی بھی جائز کام کی طرف ہو جائے، بہتر تو یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف ہو، لیکن اگر اللہ تعالی کی طرف توجہ نہ ہو سکے تو کسی بھی جائز کام کی طرف آپ کی توجہ ہو جائے تو بھی شیطانی خیالات آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ کبھی کبھار بعض ساتھی طالب علم آتے ہیں، کہتے ہیں حضرت بہت برے برے خیالات آتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی کس وقت آتے ہوں گے؟ اسی وقت آتے ہوں گے جب تم لیٹتے ہو گے یا بیٹھتے ہو گے تنہائی میں۔ کہاں جی، اسی وقت آتے ہیں۔ میں نے کہا جب تم فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہو اور گیند کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہو، کیا اس وقت بھی کوئی خیالات آتے ہیں برائی کے؟ کہتے نہیں، اس وقت تو نہیں آتے۔ میں نے کہا جب تم کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہو اور گیند کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہو یا کھیل رہے ہوتے ہو، کیا اس وقت بھی خیالات آتے ہیں؟ کہ اس وقت تو نہیں آتے۔ وہ کیا ہے کہ آپ کی توجہ گیند کی طرف ہو گئی، ساری توجہ جب ادھر ہو گئی، اب شیطان کیا کرے، آپ کی توجہ کیسے بانٹے؟ اسی لیے شیطانی خیالات سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی مسلسل مصروف رہے کسی بھی جائز کام میں، کسی بھی جائز کام میں، کسی بھی جائز کام میں مصروف رہے. اسی لیے جو جائز کام میں صبح سے شام تک مصروف رہتا ہے اس کو وسوسے کم آتے ہیں، اور جو خالی بیٹھا رہتا ہے اس کو وسوسے زیادہ آتے ہیں. اسی لیے مزدور جو ہیں صبح سے شام تک دہاڑی لگاتے ہیں، اپنا اینٹیں لے کے جا رہے ہیں اور سیمنٹ کی بوری اٹھا رہے ہیں اور گارا تیار کر رہے ہیں، ان کو نہیں اتنے وسوسے آتے. آپ آرام سے بیٹھے ہوتے ہو، آپ کو وسوسے آتے ہیں، اس لیے کہ آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہو. جب آدمی کام میں لگتا ہے تو وسوسے کم ہو جاتے ہیں، اور جب آدمی خالی بیٹھتا ہے تو وسوسے زیادہ ہو جاتے ہیں. اسی لیے اردو میں کہتے ہیں خالی نہ بیٹھ کچھ کیا کر، کپڑے ادھیڑ ادھیڑ کر سیا کر. خالی نہ بیٹھ کچھ کیا کر، کپڑے ادھیڑ ادھیڑ کر سیا کر، خالی نہ بیٹھو. اور اردو میں ایک اور مثل مشہور ہے، خالی گھر شیطان کا، خالی گھر شیطان کا. جب آدمی خالی بیٹھے گا، خاص طور پر نوجوان، جب خالی بیٹھو گے تو شیطانی خیالات کا آپ کے اوپر غلبہ ہوگا. اور اگر آپ محنت کرو گے، مزدوری کرو گے، بھاگ دوڑ کرو گے، یہ کام وہ کام، اس کا کام اپنا کام، یہ وہ، تھک کے سو جاؤ گے، شیطانی خیالات آئیں گے ہی نہیں آپ کو، آئیں گے بھی تو تنگ نہیں ہوں گے آپ. تو اصل چیز تو یہ ہے کہ جب شیطانی خیالات آئیں آدمی اللہ کی پناہ طلب کرے، اور اگر اس سے بھی کام نہ چل رہا ہو یا اس کی توفیق نہ ہو رہی ہو تو کسی بھی جائز کام کی طرف اس طرح متوجہ ہو جائے کہ دماغ ادھر لگ جائے. جب دماغ ادھر جائز کام میں لگ جائے گا تو ناجائز خیالات سے آدمی کی حفاظت ہو جائے گی. تو قرآن مجید کی اس آیت میں فرمایا گیا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، جب بھی شیطان تمہیں کوئی کچوکا لگائے یعنی چھیڑے، یعنی برا خیال دل میں ڈالے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ طلب کرو، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. اب یہ ہمارے لیے بڑی زبردست ہدایت ہے، تمام مسلمانوں کے لیے، تمام نیک لوگوں کے لیے، آپ جیسے لوگوں کے لیے، کہ جب بھی برا خیال آئے فوراً یا اللہ آپ کی پناہ، یا اللہ آپ کی پناہ، معاذ اللہ، اعوذ باللہ، یا اللہ آپ کی پناہ. اردو میں، پشتو میں، فارسی میں، جس زبان میں بھی آپ کہو، یا اللہ آپ کی پناہ. جب آپ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے، امید ہے کہ شیطان کے شر سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی. بات ختم ہو گئی. اب آگے جو آیت نمبر 37، 38 اور 39 ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی توحید اور قدرت کی نشانیاں ذکر کی ہیں. چنانچہ آیت نمبر 37 میں ارشاد ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے رات کا آنا اور دن کا آنا، رات اور دن اللہ کی نشانیوں میں سے، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند. رات پر آپ کا کوئی قابو نہیں، سارے انسان مل کر رات کو روکنا چاہیں، دن لانا چاہیں، چھوٹا بڑا کرنا چاہے، نہیں کر سکتے. سورج اور چاند کی گردش ہماری قدرت سے باہر ہے. یہ سب نشانیاں ہیں کس کی؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی. اور ان نشانیوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم خود مختار نہیں ہیں، بلکہ چاروں طرف سے جو غیر اختیاری اسباب ہیں اور حالات ہیں انہوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے. نہ سورج کی گردش ہمارے قابو میں ہے، نہ چاند کی گردش ہمارے قابو میں ہے، نہ رات اور دن ہمارے قابو میں ہے، نہ سردی گرمی خزاں ہمارے قابو میں ہے، نہ بارش ہمارے قابو میں ہے. یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت کا مظہر ہیں. تو فرمایا گیا وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن، سورج اور چاند. آگے فرمایا گیا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سجدہ مت کرو سورج کے لیے اور نہ چاند کے لیے، سورج کے لیے اور چاند کے لیے سجدہ مت کرو. واسجدوا للہ، اور سجدہ کرو اللہ کے سامنے، الذی خلقہن، جس نے سورج کو، چاند کو، رات کو، دن کو اور سب چیزوں کو پیدا کیا ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو. چنانچہ غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا حرام ہے. آپ سورج کو سجدہ کریں، کوئی آدمی نعوذ باللہ سورج کو سجدہ کرے، عبادت کا کافر ہو جائے گا. اسی طرح چاند کو سجدہ کرے، عبادت والا کافر ہو جائے گا. کسی بت کے سامنے سجدہ کرے گا، نعوذ باللہ کافر ہو جائے گا. سجدہ صرف اور صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے. تو فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سجدہ مت کرو سورج کے لیے اور چاند کے لیے. واسجدوا للہ، اور سجدہ کرو اللہ کے لیے. الذی خلقہن، وہ اللہ جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے، سورج کو، چاند کو، رات کو اور دن کو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو. آگے آیت نمبر 38 میں ارشاد ہے فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اگر یہ تکبر کریں، اگر یہ کافر تکبر کریں، فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ، تو وہ جو آپ کے پروردگار کے پاس ہیں، وہ سے مراد ہے فرشتے، وہ فرشتے جو آپ کے پروردگار کے پاس ہیں، جو سَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں رات میں بھی اور دن میں بھی. وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ تھکتے نہیں ہیں. کیا مطلب؟ اشارہ کر دیا کہ تم جو اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ کے سامنے سجدہ کرو گے، نماز پڑھو گے، تو اس کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں. فائدہ آپ کو ہے. جو سجدہ کرے گا فائدہ اس کو ہے، جو عبادت کرے گا فائدہ اس کو ہے. ورنہ آپ تو کتنے سجدے کر سکتے ہو، کتنی نماز پڑھ سکتے ہو؟ آپ کو تو سونا بھی ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، ہگنا بھی ہے، موتنا بھی ہے، اور آپ تو 24 گھنٹوں میں بمشکل چند گھنٹے عبادت کر سکتے ہو. زیادہ عبادت کرو گے تھک جاؤ گے، سو جاؤ گے. اللہ کے پاس تو فرشتے ہیں جو صبح سے شام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، تھکتے ہی نہیں ہیں. تو تم لوگ جو عبادت کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس کا اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ آپ کو ہے. آپ کو اس کی راحت ملتی ہے، آپ کو جنت کا راستہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا مندی نصیب ہوتی ہے. تو قرآن کی اس آیت نمبر 38 میں فرمایا گیا فَإِن اسْتَكْبَرُوا، اگر وہ لوگ تکبر کریں، وہ لوگ سے مراد کافر، اگر کافر تکبر کریں یعنی وہ اللہ کے سامنے سجدہ نہ کریں، تو فرمایا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ، تو وہ فرشتے جو آپ کے پروردگار کے پاس ہیں، يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں رات میں بھی اور دن میں بھی. وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ تھکتے نہیں ہیں. سَئِمَ يَسْأَمُ، تھک جانا، وہ تھکتے نہیں ہیں. آپ تو رات کو پڑھ کے سو جاتے ہو، اور کوئی گناہ بھی نہیں ہے، سونا، سوتے رہو. لیکن فرشتے نہیں سوتے. فرشتے جو ہیں وہ نہ تھکتے ہیں نہ سوتے ہیں. اور کوئی فرشتہ قیام کی حالت میں ہے، کوئی رکوع کی حالت میں ہے، کوئی سجدے کی حالت میں ہے، لیکن وہ ان کی ڈیوٹی ہے. اور آپ جو سجدہ کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو، اس کا اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کا فائدہ آپ ہی کو ہے. آگے آیت نمبر 39 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ تم زمین دیکھتے ہو کہ زمین جو ہے وہ بنجر ہے، بالکل خشک ہے، اور اس پہ سبزے کا نام و نشان نہیں ہے. فرض کیجئے صحرا کی زمین ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالی بادل بھیجتے ہیں، بادل بھیجتے ہیں، بارش برستی ہے. جب بارش برستی ہے تو وہیں اسی زمین سے طرح طرح کے پودے اور پھول نمودار ہو جاتے ہیں. طرح طرح کے پودے، پھول، گھاس، طرح طرح کی نباتات، طرح طرح کی جڑی بوٹیاں، جا جو بہت ہی مفید ہوتی ہیں، بارش سے ایک دم ظاہر ہو جاتی ہیں اور گھاس اور پودے جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، لہلہانے لگتے ہیں، اور وہ زمین جو دور سے نظر نہیں آ رہی تھی ان پودوں کی وجہ سے نظر آنے لگتی ہے۔ تو جو اللہ سبحانہ و تعالی اس مردہ زمین کو زندہ کرنے والا ہے، وہی قبروں سے مردوں کو اٹھانے والا بھی ہے۔ تو آیت نمبر 39 میں ارشاد ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین دبی ہوئی ہے، خاشعہ دبی ہوئی۔ قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ کے اندر ہے، وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، تمام آوازیں رحمان کے سامنے دبی ہوئی تھی، فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْزًا، اور یہاں فرمایا گیا کہ تم دیکھتے ہو زمین کو کہ وہ دبی ہوئی ہوتی ہے اور نیچی ہوتی ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جب ہم نے اس زمین پر پانی نازل کیا یعنی بارش نازل کی، اہتزت وربت، وہ زمین لہلہانے لگی اور بلند ہو گئی، لہلہانے لگی، پودے نکل آئے، پودے ہوا سے ہل رہے ہیں، دور سے عجیب خوبصورت منظر ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک جگہ میں کہ صحرا کی انہوں نے تصویر دکھائی کہ وہاں بارش برسی، عجیب و غریب قسم کے پھول اور یہ چیزیں ظاہر ہو گئیں، اور پورے صحرا میں دور تک وہ نظارہ عجیب و غریب تھا۔ تو وہ مردہ زمین بارش کے برسنے سے زندہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ وہ دبی ہوئی ہے، پھر جب ہم نے اس پر پانی نازل کیا، اہتزت وربت، تو وہ زمین لہلہانے لگی اور بلند ہو گئی۔ ربا یربو کے معنی بلند ہونا، اسی لیے ربوہ ٹیلے کو کہتے ہیں جو زمین سے تھوڑا سا بلند ہوتا ہے۔ تو اہتزت وربت، وہ زمین لہلہانے لگی اور بلند ہو گئی۔ آگے قرآن کہتا ہے، ان الذی احیاها لمحی الموتا، بے شک وہ اللہ جس نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا، لمحی الموتا، وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ جب تک بارش نہیں ہوئی تھی بیج پڑا ہوا تھا اندر، لیکن خاموش تھا، کوئی اس سے پودا پیدا نہیں ہوا تھا۔ ادھر بارش برسی، ادھر جتنے بیج تھے وہ حرکت میں آ گئے اور بلند ہو گئے، پودے کی شکل میں نمودار ہو گئے، لہلہانے لگے، بلند ہو گئے۔ یہی حال ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت کا کہ جب حکم ہوگا تو سور پھونکا جائے گا، اور جتنے انسان ہیں جو قبروں کے اندر جن کے بیج پڑے ہوئے ہیں، قبروں کے اندر ان کے بیج پڑے ہوئے ہیں، تو ان بیجوں کو اللہ تعالیٰ کھڑا کر دیں گے، اور انسان پھر کھڑے ہو کر دیکھے گا کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں۔ اس کو قرآن کہتا ہے، ان الذی احیاها لمحی الموتا، بے شک وہ اللہ جس نے زمین کو زندہ کیا، وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، انہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے آیت نمبر 40, 41 اور 42 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ قرآن ہے جو ہم نے آپ کے سامنے اور آپ پر نازل کیا ہے، یہ سراپا نصیحت ہے۔ اب جو اس کے مخالف ہیں وہ دو طرح کے ہیں، مخالف، بعض مخالف تو وہ ہیں کہ جو قرآن مجید کا صاف انکار کر دیتے ہیں، تو وہ تو کافر ہیں، اور بعض مخالف وہ ہوتے ہیں کہ جو قرآن مجید کا صاف انکار نہیں کرتے، البتہ قرآن مجید کی آیات میں تحریف کرتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے ملحد، اور ایسی لوگوں کو کہا جاتا ہے زندیق۔ تو قرآن مجید کی آیت نمبر 40 اور 41 اور 42 میں ذکر کیا گیا کہ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں تحریف کرتے ہیں، لا یخفون علینا، وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے. جو لوگ ہماری آیتوں میں الحاد کرتے ہیں تو وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے. الحاد آپ نے لفظ سنا ہوگا، الحاد زندقہ بھی کہتے ہیں، ملحد کہتے ہیں، اور الحاد یہ اصل میں لحد سے نکلا ہے، اور لحد جو ہے وہ کہا جاتا ہے تحریف کو. اسی لیے جو قبر سیدھی کھودی جائے وہ تو شق کہلاتی ہے، اور پھر اس کے اندر اگر ایک دوسری قبر قبلے کی طرف کھولی جائے اسے لحد کہتے ہیں. تو الحاد کہتے ہیں کہ جو بات قرآن حدیث کی تھی اس کو ختم کر کے سائیڈ میں کوئی نئی بات کھول دی جائے، یہ ہے الحاد. اور یہ بدترین کفر کی بدترین صورت ہے. پھر الحاد کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ آدمی قرآن مجید کی آیات کا انکار کر دے، جیسے مشرکین مکہ انکار کر دیتے تھے، یہ بھی الحاد اور کفر ہے. لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی قرآن مجید کا انکار نہ کرے، البتہ قرآن مجید کی آیتوں میں ایسی تحریف کرے جو تمام امت کے اجماعی مسئلے کے خلاف ہو، اسے کہا جائے گا الحاد، اور ایسے آدمی کو کہتے ہیں ملحد. اور یہ ہر دور میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں، کچھ تو کافر ہوتے ہیں جو کہ قرآن مجید کا صاف انکار کرتے ہیں، جیسا کہ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ تو قرآن مجید کا صاف انکار کرتے ہیں. لیکن بعض نام کے مسلمان ہوتے ہیں، وہ کہتے تو ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ملحد ہوتے ہیں، زندیق ہوتے ہیں، اور وہ قرآن مجید کی آیتوں کے اندر الحاد کرتے ہیں، یعنی تحریف کرتے ہیں. اور اس کی آسان مثال جیسے قادیانی ہے، قادیانی کافر ہیں، لیکن عام کافروں میں اور قادیانیوں میں فرق یہ ہے کہ باقی جو کافر ہیں وہ اپنے آپ کو کافر کہتے ہیں، چنانچہ یہودی اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، ہندو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں، بدھ مت والے اپنے آپ کو بدھ کک والے بدھسٹ کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم اسلام کو نہیں مانتے، وہ کھلا کفر ہے ان کا. لیکن قادیانی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا وہ مطلب نہیں ہے جو ساری امت سمجھتی چلی آئی ہے، بلکہ ختم نبوت کا کچھ اور مطلب ہے. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثیل تھا اور بروزی نبی تھا، اور آپ کے جو شکل میں یہ جو قادیانی ہے اس نے نبی بنا ہے، نعوذ باللہ من ذلک. تو قادیانی جو ہیں وہ کافر بھی ہیں، ساتھ ساتھ ملحد بھی ہیں. یا مثلا کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی قرآن بھی صحیح ہے، نماز بھی صحیح ہے، لیکن نماز یہ جو سارے مسلمان پڑھتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے نماز کا، اور نماز کا کوئی الٹا سیدھا مطلب بیان کرنا شروع کر دے کہ نماز کا مطلب ہے کرکٹ کھیلنا، یا نماز کا مطلب ہے جناب ڈانس کرنا، نعوذ باللہ من ذلک، تو وہ صرف کافر نہیں ہوگا بلکہ کافر کے ساتھ ساتھ ملحد بھی ہوگا. تو ملحد جو ہے وہ اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو اسلام کا دعویٰ کرے مگر اسلام کا یا اسلام کے عقائد میں سے کسی عقیدے کا، یا جو یقینی امور ہیں جو نصوص قطعیہ سے ثابت ہیں ان کا ایسا معنی بیان کرے کہ جو تمام امت کے اجماعی موقف کے خلاف ہو، اسے ملحد کہا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت نمبر 40 میں ان کا ذکر کیا اور فرمایا ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، جو لوگ ہماری آیتوں میں الحاد کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے. خلاصہ یہ ہوا کہ الحاد کی دو صورتیں ہو گئیں، ایک یہ کہ قرآن مجید کا صاف انکار کرے، اور دوسری صورت جو اور زیادہ خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا انکار تو نہ کرے مگر قرآن مجید کی قطعی باتوں کا ایسا معنی بیان کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بھی خلاف ہو، صحابہ کے بھی خلاف ہو، تابعین کے بھی خلاف ہو، تبع تابعین کے بھی خلاف ہو، 1400 سال سے جو امت عمل کرتی چلی آ رہی ہے اس کے خلاف ہو، تو ایسے شخص کو ہم کہیں گے کہ یہ ملحد ہے، کافر بھی ہے ساتھ ساتھ ملحد بھی ہے، اور ایسی شخص کو فقہ کے اصطلاح میں زندیق بھی کہا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ان ملحدوں اور زندیقوں سے ہماری حفاظت فرمائے. عام کافروں سے نمٹنا آسان ہے لیکن ملحد اور زندیقوں سے نمٹنا اس لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ نام اسلام کا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور پھر اسلام کے ایک ایسے معنی بیان کرتے ہیں جس کا پوری اسلامی تاریخ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ان سے بچنا سب سے زیادہ ضروری ہے. ابھی اس آیت کے اندر اور بھی کچھ باتیں باقی ہیں، فی الحال یہ آیت نمبر 39 تک بیان ہوا. اگلے ہفتے انشاءاللہ آیت نمبر 40 سے ہم دوبارہ بیان کریں گے. اور ایک اہم گزارش یہ ہے کہ آج آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے، اس لیے جب اذان ہو جائے تو اذان ہونے کے بعد ہم اور آپ سجدہ تلاوت ادا کر لیں تاکہ سجدہ ہمارے ذمے باقی نہ رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.